عيد قربان، عيد قربان، عيد قربان، عيد قربان، نہیں ہے امل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا، نہیں ہے امل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مویشی منڈی۔ جی ہاں، اس سلسلے کے اندر آپ کے بہت سارے شرعی مسائل، جانوروں کی خرید و فروخت کے معاملات، کسائی سے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، جانوروں کو کس طرح رکھنا ہے، یہ سب کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام آج بھی موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں، جن سوالات کے ذریعے آپ کو علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمد للہ۔
السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے،
سلام۔
مجھے آج بھی ہم الحمد للہ موجود ہیں یہاں پر مویشی منڈی کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطراف کے اندر کتنے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت جانور ہیں۔ بہت سارے لوگ جانوروں کی خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن کے اندر موجود ہیں، یہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ سے اس کا جواب لیں گے۔ وہ سب میرا سوال پہلے یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جانور کی خریداری، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کوئی جانور خریدنے کے لیے منڈی کی طرف گئے تھے؟
دیکھیے، جو جانور ہوتے تھے اور اس وقت کا ایک عام جو انداز ہوتا تھا، تو تقریباً لوگ اپنے پاس بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، جانور یعنی میسر آتے تھے۔ ابھی بھی جن جگہوں سے یہ جانور آئے ہیں، تو وہاں جہاں سے یہ پل کے آئے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، جانور کی خریداری بھی ثابت ہے، جانور کے لیے دوسرے کو وکیل بنا کے بھیجنا بھی ثابت ہے۔
اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماشاءاللہ خود بھی جانور کی خریداری کروائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قسم کا جانور، اس کا رنگ وغیرہ کس طرح کا جانور پسند تھا؟ حضور یہ ارشاد فرمائیے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک ایسے جانور کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ ایسا جانور قربانی کے لیے لایا جائے جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ سیاہی میں دیکھتا ہو، بیٹھتا ہو اور چلتا ہو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کے پاؤں وہ بلیک ہوں، اس کے گھٹنے وہ بلیک ہوں، اس کا پیٹ بلیک ہو، اسی طرح اس کی آنکھیں وہ بلیک ہوں، اس کا جو منہ کا حصہ ہے وہ بلیک ہو۔ تو یعنی بلیک کے علاوہ دیگر کلر بھی ہوں، جیسے سفید اور بلیک اس وقت ہمارے یہاں پہ اگر ہم نظر کریں تو ہمیں کچھ جانور نظر آ رہے ہیں جو مختلف کلرز والے ہیں، لیکن پسند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ جانور تھا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ اس کا منہ بھی بلیک ہو، آنکھیں بھی بلیک ہوں، اور اس کے پیٹ اور پاؤں بھی بلیک ہوں، تاکہ اس کا مینڈھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا مینڈھا منتخب فرمایا اور اس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔
مجھ سے یہاں پر بہت سارے مطلب خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ گھومنے پھرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں کیوں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام، حضرت آئے ہیں ہم ابھی تو بچوں کو جانور قربانی کے دکھانے کے لیے آئے ہیں، ابھی تو فی الحال جہاں کھڑے ہوئے وہاں تو ماشاء اللہ جانور ہماری رینج کے باہر ہی ہے، جو ہمارے گھر قربان ہوگا تو وہ ان شاء اللہ اللہ پاک دلوائے گا۔
چلے جانور نہ لے کے جائیں، دونوں دو دو مفتیان کرام موجود ہمارے درمیان، کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے۔
اگر مثال ہے حضرت، 1,00,000 روپے کا ہم نے جانور لیا اور گھر جا کے اگر کسی بھائی بہنوں نے ہمیں کہا کہ یہ اس میں ہمارا حصہ ملا لو، تو کیا ہم اپنا حصہ اس میں ملا سکتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ؟
جی مجھ سے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
جو جانور خریدا جا رہا ہے اور اپنی قربانی کے لیے جسے خریدا ہے، تو اب اس میں کسی اور کا حصہ شامل نہیں کریں گے، یہ مکروہ عمل ہے۔ جب آپ نے شروع میں نیت ہی یہ رکھی تھی کہ میں نے اسے خود قربان کرنا ہے، تو اب اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر شروع سے ہی یہ نیت ہو کسی کی کہ بھئی جانور تو خریدنا مجھے ہی پڑے گا، بالآخر بھائی بھی حصے کہے گا، بہنیں بھی کچھ کہیں گی، فلاں محلے والے بھی، تو میں ہی جاتا ہوں لینے کے لیے، تو اب اس نے لے لیا جانور، اور ایک نیت خود اپنی طرف سے جو بھی قربان کرنی کہ ایک حصہ میرا ہوگا، 6 حصے میں بیچوں گا، تو اس میں شرعاً اجازت موجود ہے۔ تو جس کو بھی ایسا کرنا ہو کہ اس کو کچھ حصے آگے فروغ کرنے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی سب پورے جانور پہ اپنی نیت نہ کرے، بلکہ شروع سے یہ نیت لے کر آئے کہ میں نے آگے اس میں سے حصے بیچنے ہیں. اور سب سے بہترین صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی جتنے شرکاء ہیں وہ متعین ہو جائیں اور انہی سے وہ اماؤنٹ بھی لے لیا جائے اور پھر جا کر اسی سے ہی جانور کی خریداری.
قربانی جو کرتے ہیں جو 10 دن بال کاٹنے ہیں ان چاہیے.
مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بال وغیرہ کٹوانا, مونچھے خط بنوانا یا سر کے بال کٹوانا کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟
سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو, فل یمسک عن شعرہ واظفارہ, تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو مت تراشے. تو اب یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کسی کے ناخن مثال کے طور پہ ابھی 2-3 دن پہلے اس نے کاٹے ہیں اور اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی, یعنی 29 ذی القعدہ کو ہی ہم بالوں کی صفائی سے اور ناخن وغیرہ تراشنے سے فارغ ہو جائیں, کیونکہ آگے اب مزید 10 دن اور آئیں گے. اب ان 10 دنوں میں ناخن بڑھیں گے, کھانے پینے میں میل کچل اس میں آئے گا, تو 10 دن پہلے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں. بالفرض اگر کسی نے ایک ہفتے پہلے ناخن کاٹے اور اس نے دوبارہ نہیں کاٹے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا, تو اب مستحب عمل ہے کہ اب اپنے جانور کی قربانی ہونے تک ناخن اور بال صاف نہ کریں, اور جب قربانی ہو جائے اس کے بعد ان عمل کو کر لیں. لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ناخن اور جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ جو وقت مقرر ہے وہ 40 دن ہے. اگر 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن آنے میں اگر 40 دن ہو جائیں گے تو اب اس مستحب عمل کی وجہ سے 40 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے. اب 40 دن پورا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے غیر ضروری بالوں کو اور ناخنوں کو کترانا ہوگا. عام طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہاتھ کے ناخن تو صاف کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ پیسے لینے دینے میں لوگوں سے سلام
ایک ساتھ کہیں کھانا کھانا پینا بھی,
تو وہ ناخن تو ہاتھ کے صاف ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر دیکھا گیا پاؤں کے ناخن لوگ نہیں تراشتے. پاؤں کے ناخن اچھی خاصی مقدار میں بڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ 40 دن سے ان کو زیادہ مؤخر کرنا, ایک تو یہ بھی ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ وضو کرنے میں ناخن کھال کے ساتھ چپک جاتے ہیں, بڑے ناخن ہوں کھال کے ساتھ چپکے ہوں تو اب ان کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا, تو وضو میں بھی مسئلہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنی نمازوں کے تحفظ کے لیے, وضو درست کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے ناخنوں کو صاف کر لینا چاہیے.
اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانیاں جو کرتے ہیں اور جو نہیں کر پاتے, جن کی استطاعت نہیں ہے جیسے حضرت نے ابھی بیان کیا, تو ان کے لیے کیا حکم ہے اس چیز کا؟
جی مصعب,
اچھا یہ بالوں اور ناخنوں کے نہ کاٹنے کا جو حکم ابھی بیان کیا کہ جو قربانی کا ارادہ کرے, جو قربانی کر رہا ہے, وہ اپنے اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن صاف نہ کرے. اچھا, جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, جس کے پاس اتنا نصاب ہی نہیں کہ قربانی کر سکے, اس کے لیے بھی یہ عمل اچھا ہے, مستحب ہے کہ وہ بھی ان ایام میں ناخن اور غیر ضروری بال صاف نہ کریں. اس سے پہلے ہی یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی وہ ان کاموں سے فارغ ہو جائے اور 10 ذی الحجہ تک ان کاموں کی طرف نہ آئے. جب قربانی ہو جائے اس وقت پھر یہ اپنے ناخنوں کو تراش لیں. تو اس میں ایک مشابہت ہے حجاج کرام کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحبان احرام پہنے ہوتے ہیں, اور یہ وہی دن ہے جس میں بکثرت حاجی صاحبان, ابھی اس وقت کوئی عمرہ کر رہا ہوگا, کوئی حج کا احرام, حج افراد یا حج کرام کا احرام باندھ چکا ہوگا, تو اب وہ جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جائے گی, وہ حلق نہیں کروا لیں, اس وقت تک وہ اپنے ناخن صاف نہیں کر سکتے. تو یہ ایک حاجیوں سے, ایک نیک لوگوں سے مشابہت بھی ہے, تو اس عمل کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ اگر ان ناخنوں کو کاٹنے سے رکا رہے اور 10 ذی الحجہ جب قربانی لوگ کر لیں وہ اپنے ناخن تراش لیں تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. واہ واہ,
ماشاءاللہ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ جو بیچارے استطاعت نہیں رکھتے ہیں قربانی وغیرہ کی, ان کے لیے بھی ایک نسخہ مل گیا. وہ سب ایک اور بھائی ہم سوال کرنا چاہیں گے.
بھائی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھائی صاحب ہمارا یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ ہمارا والدین اور والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, اسی کے نام پہ ہم قربانی کر سکتے ہیں؟
واہ بہت پیارا سوال ہے. جو فوت ہو چکے ہیں والد وغیرہ یا گھر کا کوئی بھی افراد فوت ہو چکا ہو تو کیا ان کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب.
جو بھی آپ کے مرحومین ہیں آپ ان کے نام سے بالکل قربانی کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میری قربانی کرتے رہنا. تو حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے. تو کرنی چاہیے اور اس کا انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں, اپنی قربانی نہیں کرتے ہیں, یا گھر کے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں تو اب اس میں سے کئیوں پر واجب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس دفعہ ایک کی طرف, اس دفعہ فلاں کی طرف, اس دفعہ فلاں کی طرف سے یوں وہ عمل کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے مرحوم کی طرف سے قربانی کی تو اس کے ضمن میں اس کا اپنا واجب ہی ادا ہو جائے گا, اس کا واجب ادا ہو جائے گا, قربانی ہو جائے, کیونکہ اس کا وہ مالک ہے اور وہ جانور بھی اسی کا ہے. اگرچہ اس نے نیت مرحوم کی طرف سے کی تھی, قربانی کا واجب اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن اگر مرحوم وصیت کر کے گیا تھا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کرنی ہے تو پھر وہ اسی مرحوم کی طرف سے قربانی ہوگی, اس کی طرف سے وہ ادا نہیں ہوگی. تو جیسے عام انہوں نے سوال کیا, والدین چلے گئے دنیا سے, کوئی وصیت نہیں ہے, کوئی کہہ کے نہیں گئے, یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو آپ قربانی کے ذریعے ایک تحفے بھیج رہے ہیں, تو بالکل کر سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ دو دو مفتیان کرام آج ہمارے دن میں موجود ہیں.
سوال جو ہے کیا نام ہے, یہی ہے کہ جانور خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہم تو جانور جو ہے کیا نام ہے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا خریدیں. ماشاء اللہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے جانور ہیں, مگر ان کے ریٹ اتنے ہائی ہیں کہ وہ ہم تو نہیں لے سکتے جانور.
دیکھیں جب ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو قربانی کے جانور بھی مہنگے ہوں گے. جب ہم دیگر چیزوں کو گنتے ہیں, شمار کرتے ہیں کہ بھائی ایک ایک مہینے میں پٹرول کافی مہنگا ہوا, دیگر یہ چیزیں, آئل مہنگا, یہ تو قربانی کے جانور یا کوئی بھی آپ خریدنے عام چیز آئیں گے تو یہ تصور تو بنانا پڑے گا. یا دو چیزیں میں عرض کروں, مہنگائی ہونے کے باوجود ہمارے کئی طرح کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ مائنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کسی کی اگر لگژری زندگی چل رہی ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے. کسی کا دسترخوان ویسے ہی سجتا تھا تو اگر مہنگائی کے دور میں ابھی بھی ویسے ہی سج رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دیا ہے, عطا کیا ہے. یہ جو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ پیسہ جو خرچ ہوگا نا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں شاید اپنا ذہن بنا لیں کہ مہنگائی ہے اس دفعہ قربانی نہ کرو. جن پر واجب ہے, جو صاحب ثروت افراد ہیں, جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے یا کسی طرح بھی ایسا مال بنتا ہے کہ وہ اس نصاب ہو جاتا ہے, تو قربانی تو ان کو کرنی ہے, چاہے ایک حصے سے ادا کر دیں. قربانی کے لیے اچھا سے اچھا جانور لینے کی آدمی کوشش کرے, جتنا پیسہ خرچ ہوگا ثواب ملے گا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. لیکن اگر بالفت بڑا جانور نہیں لے سکتے تو جو اپنی نارمل رینج میں آتا ہے وہ لیں, تاکہ ہمارے اس واجب کے اندر کسی طرح کی کمی کوتاہی نہ رہے, تو لہذا اس کو ادا کرنا چاہیے.
یہ بچے بھی چھوٹے آئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں شاید ان کے پاس بھی کوئی سوال ہو. بیٹا آئیں ذرا, ادھر آئیں, کچھ سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیا سوال کریں گے؟
اگر میرے پاکٹ منی عیدی اور سب جمع کر کے اگر میں جانور خریدنا چاہوں تو قربانی ہو جائے گی؟
موسیٰ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, ماشاء اللہ جذبہ قربانی سے سرشار لگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے ہو جائیں میں جانور خرید سکتا ہوں تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟
جو نابالغ بچہ ہے شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر مالی عبادتیں بھی لازم نہیں فرمائیں. یہ ابھی مکلف نہیں ہے, نہ نماز کے مکلف ہیں, نہ روزے کے, نہ حج کے, نہ زکوٰۃ کے, نہ ہی قربانی کے. لیکن ہم جہاں تک معاملہ نماز کا ہے, روزے کا ہے, وہ ان کی پریکٹس کروائیں گے, یہ نماز بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں. لیکن جہاں تک معاملہ قربانی کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے, تو ان بچوں کے مال سے جو ان کا ذاتی پیسہ ہے اس سے ہم نہ زکوٰۃ ادا کریں گے چونکہ واجب ہی نہیں ہے, اسی طریقے سے ان کے پیسوں سے قربانی کا جانور بھی نہیں لائیں گے, یہ ان پر واجب نہیں. باقی یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ اپنے مال سے جو قربانی واجب ہے قربانی کا جانور لائیں, بچوں کے لیے بھی الگ سے اگر کوئی بکرا, دمبا, بھیڑ اس طرح لا سکتے ہیں, تاکہ بچوں کا بھی ابھی سے ذہن بنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے دنوں میں ایک جانور قربان کرنا ہے. جب ابتدا سے بچے اپنے گھر میں قربانی ہوتا ہوا دیکھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے گھر والے دین اسلام کا یہ نشانی قربانی وہ پابندی سے کرتے آئے ہیں, جب یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ جب یہ صاحب ثروت مالدار ہوں گے قربانی کے اس واجب کی ادائیگی سے انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ انہوں نے شروع سے اپنے گھر میں قربانی ہوتا ہوا دیکھا.
چلیں, یہ تو قربانی نہیں کر سکتے, پیسے ان کے ہیں, ان کے والد صاحب ان کے پیسے اپنے پاس لے کے اپنی قربانی کا واجب ادا کر سکتے ہیں؟
ان کے والد صاحب ان کے رقم کو لے کے قربانی میں صرف نہیں کریں گے. ان کے والد کو چاہیے اپنی ذاتی رقم سے ہی قربانی کا جانور خریدیں, یا حصہ ڈالنا ہے تو اپنی ذاتی رقم سے ہی حصہ ڈالیں گے, نابالغ کے پیسے کو بلا ضرورت استعمال نہیں کر سکتے.
مفتی صاحب یہ بتائیے, کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, صاحب نصاب بھی ہے, مگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے؟
عاقل بالغ صاحب نصاب آدمی پر قربانی تو لازم ہوتی ہے. قربانی کی چند شرطیں ہیں نا, اس میں ایک یہ کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں وہ سفر شرعی پر نہ ہو, مسافر شرعی نہ ہو. جیسے ابھی حاجی گئے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھائی ابا جی وہاں گئے ہوئے ہیں, بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں, وہاں تو وہ حج کی حج تمتو والے قران والے کرتے ہی ہیں, لیکن اب ہمیں یہاں بھی کرنی ہے, ان کا حصہ یہاں ڈالنا ہے نہیں ڈالنا. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ان دنوں میں باقاعدہ مقیم اقامت کی حالت میں آ چکے ہیں یا حالت سفر میں ہیں. حالت سفر سے مراد یہ کہ اگر کسی کو حج کے جو دن ہیں منا جانے سے پہلے پہلے وہاں پر وہ 15 دن مقیم نہیں ہوئے, 15 دن مقیم نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب وہ مسافر شرعی. اب وہاں سے وہ جو منا گئے تو بھی سفر شرعی میں رہے, عرفات گئے, مزدلفہ گئے, سب سفر شرعی میں. تو یہ 3 دن اگر ایسے ہی ان پر گزر گئے بھلے وہ مالدار ہیں تو ان پر قربانی نہیں ہوگی. ہاں, بعض لوگ جب 12ویں کی رمی کرتے ہیں تو رمی کرنے کے بعد پھر وہ مکے میں آ جاتے ہیں, اور اگر وہاں ان کی اقامت کی نیت ہے کہ اب 15 دن اب ان کو رکنا یہاں پہ, تو یہ صورت ہو سکتی ہے ان پر بھی قربانی ہو, یہ والی صورت. البتہ اگر پاکستان میں رہنے والے افراد اپنے ان حاجی صاحبان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو, کیونکہ وہاں قربانی کا دن 1 دن پہلے ہو جائے گا تو ان کی یہاں تو قربانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب اگر وہاں پر 3rd din جب آئے گا تو ہمارا 2rd din ہے, اور جب ہمارا 3rd din ہوگا تو وہاں 4th din ہے. تو لہذا ان کو ایسا وقت رکھنا ہے اپنی قربانی کا کہ وہ ان کے ہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو اور ادھر بھی قربانی کا ٹائم ہو. اور یہ مسئلہ ان تمام کو کہ جن کے بیٹے یا کوئی بھی بیرون ملک رہتے ہیں, تو وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی قربانی کے دن ہوں, اور یہاں قربانی کی جا رہی ہے اگر کراچی میں پاکستان میں تو یہاں بھی قربانی کے یہ ایام وقت باقی ہو. ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا ہوگا, بسا اوقات قربانیاں اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں.
جی مدنی چلیں گے ناظرین, بہت پیارے مسائل سیکھا, یہ بہت پیارا سلسلہ ہے, اس کو کنٹینیو دیکھتے رہیں. اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے سوالات آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم لے کر آئیں گے, تو آپ یہ سلسلہ ضرور دیکھیے. سلسلے کا نام ہے مویشی منڈی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عید قربان نہیں ہے عمل کوئی امن نگر میں, خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا نہیں ہے عمل.